آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, پھر بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے
ہیں. فون سے رابطہ کرتے ہیں, 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. پروڈیوسر ہمارے انجم ہیرلڈ گل ہیں اور ہمارے انجینئر ہیں پیٹر ہنٹلی. تو آج کا پروگرام جو ہے, جیسے کہ آپ فیس بک پر آتے ہیں اور آپ کافی لوگ ہمارے اس پروگرام کا پرومو دیکھتے ہیں, تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سنائیں گے کچھ کہانیاں ترک وطن کی. اور ترک وطن سے خاص طور پہ پاکستان یا مائگریشن سے یا ہجرت سے پاکستان اور بھارت اور بنگلہ دیش کے عوام تو اس طرح بہت زیادہ واقع ہیں کہ 1947 میں برصغیر کی تقسیم ہوئی تھی اور اس کے بعد 70 کی دہائی میں پاکستان بھی تقسیم ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. تو بہت سارے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں گئے اور باوجود اس کے کہ وہ اپنے نئے وطن سے پیار کرتے ہیں, مگر یہ ایک پوری کہانیاں ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہجرت کی دوسرے ملک میں. اور دوسرا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خود ملک کے اندر بے گھر ہو جانے کی. پاکستان میں خاص طور سے یہ واقعہ پیش آیا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے واقعات کی وجہ سے بہت سارے علاقے کے لوگوں کو, خاص طور سے پاکستان کے جو قبائلی زیر انتظام علاقے ہیں جنہیں فاٹا کہا جاتا ہے, وہاں کے بہت سے لوگ اپنے پہاڑوں سے نیچے آ کر, اور پہاڑوں کو میں اس لیے کہتی ہوں کہ بہت ہی حسین سرسبز خوبصورت پہاڑ ہیں, اور کبھی کبھی جو یہ اپنے خط لکھتے ہیں میرے پروگرام میں یا کہانیاں بھیجتے ہیں اس میں ضرور کہتے ہیں کہ اتنی گرمی تھی وہاں پر جب ہم نیچے آئے, اتنی گرمی تھی ہم سے تو برداشت بھی نہیں ہوتی. تو بہت اپنی زمین کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, چاہے ملک کے اندر ہو اور چاہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں. تو میں بتا دوں کہ یہ پروگرام براہ راست اس وقت فیس بک پر پیش کیا جا رہا ہے. آپ بھی فیس بک پر آ سکتے ہیں, اپنا نام اور کوئی پتہ اپنا یعنی پیغام بھیج سکتے ہیں. لیکن جہاں تک آج کی کہانی کا تعلق ہے, جو آج کی ویڈیو میں ڈلی ہوئی ہے کہانی, ایک ویتنامی نژاد امریکی ہیں, تھی بوئی ان کا نام ہے, اور ان کی کہانی آپ سنیے. وہ کہانی اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ صرف کسی ایک ملک کا, کسی ایک بر اعظم کا, کسی ایک جگہ کا یہ المیہ نہیں ہوتا, دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اسی طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. یہ کہانی سنیں گے, میں ہی سناتی ہوں آپ کو, اور اس کے بعد کچھ اور باتیں کریں گے. سمین, امریکہ میں جون جو ایسے فنکاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی کامک اور گرافک ناولوں کی صنعت میں بھی تنوع بڑھتا جا رہا ہے. سین ڈیاگو سے دانیہ ایمان کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز عزیز. امریکہ میں کامک اور گرافک ناولوں کے پرستاروں کو بین الاقوامی پس منظر رکھنے والے فنکاروں کی تعداد میں ایک خوشگوار اضافہ نظر آتا ہے جو اپنی منفرد زندگیوں اور تجربوں کا اظہار اپنے فن میں کر رہے ہیں. تھائی بوئی اپنے بچپن میں ویتنام سے امریکہ آئی تھیں. ان کی تصنیف دا بیسٹ وی کڈ ڈو تصویروں کی شکل میں ان یادوں کا مجموعہ ہے جو امریکہ تک ان کے سفر کی ہیں. وہ کہتی ہیں,
مائی اوریجن اسٹوری وچ فار می ہیپنز ٹو انکلوڈ دی ویتنام وار اینڈ آل آف دی کریزی ہسٹری آف دی 20th سنچری ان ویتنام اینڈ ایشیا.
وہ کہہ رہی ہیں, یہ میری اپنی زندگی کی کہانی ہے جس میں ویتنام کی جنگ اور 20th صدی کی دیوانی تاریخ کے واقعات اور ویتنام اور ایشیا شامل ہیں, اور یہ کہ کس طرح ان واقعات کی وجہ سے میرا خاندان غیر قانونی طور پر ایک کشتی کے ذریعے ملک سے باہر نکلا تھا اور ملائیشیا پہنچا تھا جہاں میرے بھائی کی پیدائش ہوئی, اور پھر کس طرح آخر کار ہم 70 کی دہائی کے آخر میں امریکہ میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے. بوئی, جن کی عمر 43 سال ہے, پناہ گزینوں کی آواز بننا چاہتی ہیں. انہوں نے اپنے گرافک ناول نو ویئر لینڈ کو ان لوگوں پر مرکوز کیا ہے جنہیں اس وقت امریکہ سے نکالا جا رہا ہے. وہ آئندہ برس اس ناول کو شائع کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. ایک بار پھر ان کے الفاظ.
Well, being in the entertainment industry and making something that's like really enjoyable to read is an excellent Trojan horse for bringing in history and politics and the stories of people who are less powerful right now. Refugees are among the least powerful people, and they need other people standing up for them and fighting with them. So I think it's really important.
Entertainment ki sanat mein hona aur koi aisi cheez takhleeq karna jise padhkar aap lutfandoz ho sake, ایک ایسی ٹرک ہے جس کے ذریعے آپ تاریخ اور سیاست اور ایسے لوگوں کی کہانیاں سنا سکتے ہیں جو اس وقت طاقتور نہیں ہیں. پناہ گزین کمزور ترین افراد میں شامل ہوتے ہیں اور انہیں ایسے دوسرے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے لیے کھڑے ہو سکیں اور ان کے لیے لڑ سکیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو اس ملک میں خود پناہ گزین کے طور پر آئے تھے, ان کے لیے یہ حقیقتاً اہم ہے کہ وہ یاد دلائیں کہ جب وہ یہاں آئے تھے تو ہر ایک ان کو یہاں نہیں چاہتا تھا, اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں کے لیے کھڑے ہوں جنہیں اس وقت اپنا ساتھ دینے کے لیے مزید آوازوں کی ضرورت ہے. سمن ایلن لنگ جینیسس 2 کامک کے مصنف ہے. ان کے والدین نے چین سے آ کر امریکہ میں سیاسی پناہ حاصل کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ کامک انڈسٹری میں تنوع انتہائی اہم ہے کیونکہ اس پر اب بھی سفید فام مردوں کا غلبہ ہے, اور یہ خاص طور پر کامک کون انٹرنیشنل جیسی سالانہ تقریبات کے لیے اہم ہے. وہ مزید کہتے ہیں,
But I'm noticing that there is more diversity occurring and there are artists everywhere around the world, but they're not always represented.
ایلن کا کہنا ہے کہ روز بروز تنوع میں اضافہ ہو رہا ہے. دنیا بھر میں یہ آرٹسٹ پھیلے ہوئے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی کامک کون کی نمائندگی کرتے ہوں. لنگ نے کہا کہ ان کے دل میں اس بات کی بڑی قدر ہے کہ کس طرح پرستار تخلیق پر زیادہ توجہ دیتے ہیں.
I think now it doesn't matter what race you are as long as your stuff is really good. And I think what's nice about comic books is nobody cares what you look like. They just care about what you're doing.
وہ کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کس نسلی گروہ سے ہے, بلکہ یہ کہ آپ کی تخلیق حقیقتاً اچھی ہونی چاہیے. میرے خیال میں کامک بکس کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کیسے نظر آتے ہیں. وہ صرف اس کی پرواہ کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
تو سامعین, یہ ہماری پہلی کہانی تھی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کہانی, کیونکہ یہ خاتون جو ہیں یہ ہمارے, ایک تو ان کی زبان ہم انگریزی کے سوائے کوئی زبان نہیں بولتی, تو یہ ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہے. ان کے بارے میں یہ ایک رپورٹ تھی جو میں نے آپ کو سنائی تھی, اور مجھے یہ رپورٹ اس لیے اچھی لگی تھی کہ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کاز اپنا کس چیز کو بنایا. وہ یہ کہتی ہیں تھیبوئی کہ جب ہم خود پناہ گزین کی حیثیت سے کسی ملک میں آتے ہیں, یا ہم ترک وطن کر کے آتے ہیں, یا جیسے پاکستان کی تقسیم کے وقت ہوا کہ آپ نے ہجرت کی, لوگوں نے پاکستان سے ہندوستان اور اسی طرح ہندوستان سے پاکستان, تو آپ کو ان مصائب کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک آدمی جب اپنا صدیوں کا اور تاریخ مطلب کہیں جا کے ملتی ہے ان گھروں سے جہاں وہ ساری زندگی رہتا آیا, تو اس میں جو تکلیف ہوتی ہے اور دوبارہ بسنے میں جو اسے صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہیں, پھر وہ دوسرے لوگوں کی پریشانیوں کو جانتا ہے. تو انہوں نے اپنے فن کو اس بارے میں آواز اٹھانے کا بنایا ہے ایک ذریعہ, کیونکہ امریکہ میں اس وقت ایک مہم ہے جو کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو خاص طور پہ میکسیکو وغیرہ سے لوگ آئے ہیں یا غیر قانونی طور پر, انہیں اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں آبادی پر بوجھ پڑتا ہے اور یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. اس طرح کی کئی وجوہات ہیں جن میں کچھ منطقی بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کئی نسلوں پہلے یہاں آئے تھے, ان کے بچے ہو گئے, اور اب ان کو نکال دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے بچوں کا تو کوئی وطن ہی نہیں رہے گا, کیونکہ جس وطن کو وہ جانتے ہیں وہ صرف امریکہ ہے. تو خود جہاں تک تھی وہ ایک تعلق ہے, تو آپ نے سب نے زیادہ تر ویتنام کی جنگ کے بارے میں پڑھا ہوگا, اور ویتنام کی جنگ نے بہت سارے ویتنامیوں کو اپنے ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم میں سے جو بھی لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جن کے والدین, آپ لوگ تو چھوٹے ہوں گے, ہمارے زیادہ تر نوجوان سننے والے ہیں, تو آپ کے والدین نے ہجرت کی, تو آپ ان لوگوں کے لیے کچھ کیجئے جو کہ اس وقت اپنے گھروں میں نہیں ہیں. تو میں کچھ نام پڑھ دیتی ہوں. شعیب حسن نہالکا ہمیشہ سوال پوچھتے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے, تھی بوئی سے پوچھا ہے کہ انہیں اپنے ملک سے کتنا پیار ہے اور کیا آپ کو امریکی عوام سے درک وطن کا تانا سننا پڑتا ہے. میں ان کی طرف سے جواب دے سکتی ہوں کہ جو بھی شخص اپنے ملک سے پیار کرتا ہے وہی پھر بعد میں دوسروں سے بھی پیار کرتا ہے, اور ان کو یقیناً اپنے پہلے وطن ویتنام سے بہت پیار ہے. اور یہاں امریکہ میں اس طرح کے تانے عام طور سے سنے نہیں پڑتے. ایسا نہیں ہے کہ منفی باتیں کسی ملک میں قطن نہیں ہوتی, ہر ملک میں ہوتی ہیں, لیکن یہاں پہ ایک قانونی درجے پر اور انتظامی درجے پر ایسے قوانین موجود ہیں اور ایسی سزائیں موجود ہیں کہ لوگ اس طرح کسی کو ہرٹ نہیں کرتے. یہ اور بات ہے کہ وہ کہہ دیں کہ آپ کو کیا پتا آپ تو کسی اور ملک سے آئے ہیں, لیکن کم از کم میں آپ کو اپنے تجربے سے بتاتی ہوں کہ مجھے کبھی اس طرح کی باتیں سننے کا اتفاق نہیں ہوا, اور یہی خیالات ہمارے زیادہ تر ساتھیوں کے. اچھا, اس کے علاوہ بلال حسن, انہوں نے کہا ہے کہ حسین کے بچپن کی یادوں میں سے ایک وائس آف امریکہ ہے. شکریہ. محمد بابر, طالب ڈوگر, محمد نعیم, فقیر غلام حیدر سنجرانی میرپور خاص سے لکھتے ہیں, بہن سارا دن کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور رات میں آپ کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے ہیں. بہت شکریہ, آپ کی میٹھی میٹھی باتیں مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہیں. عبد الجبار صاحب, خان خان اور خان علی مروت, منیر سیال, محمد نعیم, قاضی کاشف, نذیر محمد جدون, محمد نعیم, یہ دو نعیم صاحب ہیں, چودھری بابر اقبال, صادق اوان, دروان خاصخر, عبد الجبار, ان سب کے پیغامات ہیں. اور اب دوسری کہانی کی طرف چلتے ہیں, پھر میں مزید نام بھی پڑھوں گی اور اگر آپ کوئی سوال پوچھیں گے. جی ہاں, عاشق حسین خاص خیلی, سب سے پہلے انہیں کا پیغام آتا ہے سندھ لسنرز کلب سے. تو چلیے اب ہم چلتے ہیں دوسری کہانی کی طرف, اور یہ ہے تقسیم کے زمانے کی کہانی. ڈاکٹر حسن جعفر نے یہ کہانی سنائی ہے, بہت ہی عمدہ کہانی ہے, آپ سنیں گے آپ بھی بہت پسند کریں گے. تو ہمارے ساتھ دو کالرز بھی ہیں, لیکن پہلے کہانی سنیے پھر ہم کالرز کو لیتے ہیں.
میرا نام ڈاکٹر حسن جعفر ہے اور میں گوجرانوالہ میں اس وقت رہائش پذیر ہوں. میری دادی جنہیں ہم اماں کہتے تھے 14 دسمبر 2013 کو ہمیں داغ مفارقت دے گئیں. ہمارا خاندان ہندوستان کے مشہور شہر آگرے میں مقیم تھا, جبکہ میرے دادا ملازمت کے سلسلے میں سورج پور نامی علاقے میں رہتے تھے. 1947 کے فسادات جب طول پکڑ گئے تو دادا نے اماں اور دونوں بچوں کو آگرے بھجوا دیا, لیکن خود وہیں رہے. میرے والد کی عمر 4 سال اور چچا کی 2 سال تھی. حالات نے پھر شدت اختیار کی اور آگرے میں بھی رہنا دوبھر ہو گیا. اس وقت گھر کے سربراہ دادا کے بڑے بھائی تھے جنہیں ہم بابا کہتے تھے. بابا نے بہت کوشش کی کہ بھائی کی خیریت حاصل ہو سکے, مگر ممکن نہ ہوا. تب اچانک باقی مسلمانوں کی طرح اپنا بھرا پورا گھر چھوڑ کر زندگی بچانے کے لیے ایک مال گاڑی میں پاکستان روانہ ہوئے. جاتے ہوئے اپنے ہندو دوستوں اور پڑوسیوں کو کہہ گئے کہ اگر دادا آ جائیں تو انہیں بتا دیں کہ سب پاکستان چلے گئے ہیں اور آپ بھی وہیں آ جائیں. اماں کا برا حال تھا, ایک طرف میاں کی خبر نہیں اور دوسری طرف بچے چھوٹے, نہ پاس رقم نہ سامان, بس دوسرے عائزہ کے ہمراہ ایک نامعلوم منزل کی طرف چل گئیں. ٹرینیں کٹ رہی تھیں, اماں نے دونوں بچوں کو ٹرین کے فرش پر لٹایا اور خود ان پر لیٹ گئیں کہ گولی اگر لگے تو مجھے لگے, لیکن بچے محفوظ رہیں. آخر کار لٹے پٹے کراچی پہنچے, جہاں مہاجر کیمپوں میں لوگوں کا ایک ازدحام تھا. کسی کو کسی کی خبر نہ تھی. کبھی کبھی اچانک کسی پڑوسی سے یا کسی عزیز سے ملاقات ہو جاتی تو آنسوؤں کا ایک سیلاب امڈ آتا اور ایک سے دوسرے کی خبر حاصل ہوتی. اماں کی حالت باقی رشتے داروں کی نسبت زیادہ خراب تھی. اپنی ضروریات کا, روز مرہ کا اور بچوں کے کھانے پینے کا تقاضا کس سے کریں. بابا سب کے دادرس تھے, سب چیزوں کا خیال بھی رکھتے تھے اور سب کے لیے چھاؤں بھی بنے ہوئے تھے, مگر اپنے شوہر سے کہنا اور ہوتا ہے. اوپر سے اس شوہر کی خبر بھی نہ ہو کہ کہاں ہے. بابا بھائی کے لیے سرگرداں و پریشان پھرتے رہتے, لاہور سے کراچی تک ہر جگہ ہر کیمپ میں اعلانات کروائے, ہندوستان میں اپنے دوستوں کو تار بھیجے, خط لکھے, مگر کوئی پتہ نہ چلا, کہیں سے کوئی امید نہ بندھی. اماں کے پاس پہنے ہوئے جوڑے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا, وہ بھی اس عالم غربت میں بدن سے چپک گیا تھا. ایسے میں محترمہ فاطمہ جناح نے ان فوجی بیرکوں کا دورہ کیا جہاں مہاجر بستیاں آباد تھیں. بستیاں کیا تھیں, ایک بڑا ہال تھا جہاں مختلف خاندان چادروں کے پردے ڈال کر رہتے تھے. فاطمہ جناح ایک سفید گاڑی میں تشریف لائیں, ان کے ہمراہ تحریک آزادی کی دیگر خواتین بھی تھیں. اس وقت وہ بیواؤں اور یتیموں میں سامان تقسیم کر رہی تھیں. کسی نے اماں سے کہا, تم بھی ایک جوڑا لے آؤ, تمہارے میاں کا بھی تو پتہ نہیں ہے, اماں حالات سے مجبور بے کسی کی تصویر بنی پڑوسن کا ہاتھ تھام کر فاطمہ جناح کے پاس پہنچی۔ مادر ملت نے نہایت شفقت سے ایک جوڑا عنایت کیا۔ یہ وہ وقت اماں پر گزر گیا جس کا آگرے کی خوشحال زندگی میں کبھی تصور تک نہ کیا تھا۔ جوڑا لے کے جوں ہی کیمپ میں آئیں بابا آ گئے۔ نیا جوڑا دیکھا تو باز پرس کی اور جب حقیقت آشکار ہوئی تو برس پڑے کہ یہ تمہارا حق نہیں تھا، تم بیوہ نہیں ہو، تمہارا میاں انشاءاللہ زندہ ہے اور میرے ہوتے یہ نہ ہوگا، فوراً یہ جوڑا فلاں بیوہ عورت کو دے کر آؤ۔ خود اسی وقت لنڈا بازار گئے اور ایک سستا سا جوڑا اماں کو لا کر دیا کہ خود بھی نہایت تنگ دستی سے گزر اوقات کر رہے تھے۔ سال پر سال بیتنے لگے مگر سوائے شہادت کی مہم اطلاعات کی کچھ پتہ نہ چلا۔ بہت سے دوست احباب نے جو اس وقت دادا کے ساتھ سورج پور میں تھے بتلایا کہ سورج پور میں گھمسان کرن پڑا، دادا کو قتل ہوتے تو کسی نے نہ دیکھا، البتہ یہ بات مسلم تھی کہ آگرے جانے والی ٹرین جس میں دادا سوار ہوئے تھے پوری کٹ گئی تھی۔ پھر بھی دلوں کو امید تھی، کوئی اماں کو عدت گزارنے تک کی اجازت نہ دیتا تھا۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کا کیا ذکر۔ مہاجر بستیوں سے لوگ گھروں میں آباد ہو گئے، معاشی طور پر بہتر ہو گئے، مگر اماں کے دن و رات وہیں کے وہیں رہے۔ شوہر کی یاد، بچوں کی باپ کو تلاش کرتی نگاہیں اور بابا کی بیگم یعنی اپنی جٹھانی کی جھڑکیاں کہ ہمارے گھر کیوں پڑی ہو، اماں دو بچوں کو لے کر نئے دیس میں کہاں جاتی ہیں، میں کا مستحکم نہ تھا اور سسرال میں رہنا باعث اذیت۔ ایک بابا ہی کی ذات تھی جو دل و جان سے اپنے بھائی کی آل اولاد کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے، وہ مطلق کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے اور بچوں پر باپ سے زیادہ مہربان تھے۔ اس زمانے میں بجلی نئی نئی آئی تھی اور آئے روز خبر آتی کہ فلاں شخص بجلی سے چپک کر مر گیا، اس لیے کہ لوگوں کو بجلی کے استعمال کی ٹھیک طور سے آگاہی نہ تھی۔ ایک دن اماں کی جٹھانی نے حسب عادت اماں کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ میرا میاں تجھے اور تیرے بچوں کو کیوں پالے، اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا کہ اماں نے خودکشی کی ٹھانی اور اپنی انگلیاں بجلی کے پلگ میں دینی چاہیں۔ کرنٹ کی ایک ہلکی سی لہر اماں کے ہاتھ میں دوڑ گئی۔ بالکل اسی وقت چھوٹا بیٹا یعنی میرے چچا اماں اماں کہتے ہوئے پیروں سے لپٹ گئے اور اماں اس دیوانہ وار کیفیت سے باہر آئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اماں کے اندر ایک نئی عورت نے جنم لیا، روٹی پیٹی عورت کے بجائے ایک پر ہمت عورت نے۔ انہوں نے سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں نہایت خضوع و خشوع سے استغفار کی اور آئندہ جیسے بھی حالات ہوں خودکشی کے بارے میں سوچنے تک سے توبہ کی۔ انہوں نے سوچا کہ ان بچوں کا باپ تو ہے نہیں، اگر میں بھی مر گئی تو کون ان یتیموں کو دیکھے گا۔ اس دن کے بعد انہیں کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ رہی اور انہوں نے اپنی قسمت سے، اپنے خدا سے شکوہ شکایت ختم کر دیا۔ بس ایک امید کے سہارے جینے لگی کہ ایک دن اچانک ان کے شوہر آ جائیں گے اور ان کے سب دلد درد دور ہو جائیں گے۔ مگر افسوس وہ دن کبھی نہ آیا۔ کئی سالوں بعد بابا کی بیگم بھی کچھ عرصے بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ بابا صاحب اولاد نہ تھے، اب اماں کا اس گھر میں رہنے کا جواز بھی ختم ہو گیا۔ یہ ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی۔ اس تمام عرصے میں لاپتہ شوہر کے انتظار کی شرعی مدت بھی گزر گئی۔ بس تمام عزیز و اقربا نے دونوں کا عقد ثانی کر دیا، جس کے بعد اماں کی زندگی کو قدرے سکون میسر آیا۔ بابا نے سگے باپ سے بڑھ کر بچوں کو پروان چڑھایا، اماں کو حج کروایا اور زیارت کربلا معلیٰ سے بھی مشرف ہوئے۔ اماں نہایت عبادت گزار خاتون تھیں، ان کی کوئی نماز کوئی روزہ قضا نہ تھا۔ دن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتی تھیں اور سب سے زیادہ اپنی انہی جٹھانی کے لیے دعائیں خیر کرتی تھیں جنہوں نے ایک وقت میں اماں کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ آج اماں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، مگر جب تک وہ حیات رہیں انہوں نے ماضی کو حال سے جوڑے رکھا۔ خدا انہیں غریق رحمت کرے، آمین۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
کیا آپ نے اچھی کہانی لکھی ہے، مجھے تو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ آپ کی اردو بہت اچھی ہے۔
جی تھینک یو سو مچ۔
تو کیسے اتنی، یہ دادی وغیرہ کی صحبت کا نتیجہ ہے آپ کی، ہے نا؟
جی دادی ہماری کافی لٹریری تھیں،
تو وہ ان کا بھی ہے, اور بس یہ تھا کہ وہ اپنا سارا جو میں نے آخر میں جو جملہ لکھا ہے وہ بالکل دل سے لکھا ہے کہ انہوں نے پورے ماضی کو حال سے جوڑ کے رکھا. تو ہمیں انڈیا کا پورا ایک کانسیپٹ ایک جو ہے نا ہمیں پورا ابھی تک, یعنی کم از کم میں سب سے بڑا ہوں اپنے سارے گرینڈ چلڈرن میں, تو اس میں یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ کیسے رہتے تھے. بہت اچھے طرح سے انہوں نے سمجھاتی تھیں, بتاتی تھیں, وہ پرانے واقعات بتاتی تھیں, مجھے بہت اچھا لگتا تھا. تو ساری چیزیں تو بس وہی میرے ذہن میں ان کی ساری چیزیں.
تو تھوڑا سا بتائیے, کیونکہ بہت سے لوگ جو پاکستان میں تھے ان میں سے کچھ کو, اور خاص طور جو موجودہ نسل ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ ایسا نہیں تھا کہ جو لوگ وہاں سے آئے وہ بغیر کوئی قربانی دیا گئے تھے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا, اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر وہ آسانی سے ہجرت کی انہوں نے اور یا یہاں کے ان کو بہتر زندگی ملی ہو, لیکن بہت سے لوگ آپ کے جیسے خاندان تھے کہ سب سے بڑا لاس تو آپ کے دادا کا.
ایسا المیہ ہمارے خاندان میں رہا ہے کہ یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت ہمارے دادا کی مرسی ہوتی تھی میری دادی, اتنی دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ نہ بے ہوش ہو جاتی تھی یا ان کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا. اتنے عرصہ گزر گیا تھا, ہم نے تک دیکھا یہ کہ ان کو اتنا ان کو ان کے دل کے اوپر تھا اس کا اثر کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کا. تو بہت بہت انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے اپنا ٹائم گزارا.
تو ان کی پرانی زندگی, ان کی بعد کی زندگی کے بارے میں تو آپ نے بتایا, تو آپ نے کہا آپ کے ذہن بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے, تو کچھ بتائیے ہمیں کیسی ان کی وہ زندگی کیسی تھی.
وہ بتاتی ہوں کہ جیسے کہ میری دادی جو تھیں ان کا جو گاؤں تھا, یہ گاؤں میں رہتی تھیں, ان کا اس کا نام تھا بیانہ. تو بیانے سے یہ شادی ہو کے آگرے آ گئی تھی, دادا ہمارے آگرے میں رہتے تھے. تو یہ گاؤں کی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کس طرح سے آپ لوگ وہاں ٹائم کیسے گزارتے تھے, کیا کرتے تھے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ اماں کو مرزا غالب کے کتنے شعر یاد تھے, اور کیونکہ آگرہ سے ان کا تعلق تھا تو نذیر اکبر آبادی کی جو آدمی نامہ اور جو بنجارہ نامہ بہت پسند تھی. بنجارہ نامہ ان کو اتنا زیادہ وہ پڑھتی رہتی تھیں کہ ہمیں ان کے پڑھنے سے ہی یاد ہو جاتے تھے شعر.
سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا
جب لاد رہے گا.
بالکل
جی جی بالکل. تو وہ میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے یہ کیا کیسے کرتے تھے آپ لوگوں کو, کیونکہ اماں اتنی ایجوکیٹڈ تو نہیں تھی. تو میں تو آپ کو اتنا سارے پتا کیسے, جگر مراد آبادی کے شعر آپ کو کیسے یاد ہیں, غالب کے شعر کیسے یاد ہیں, تو الف لیلا کی ساری کہانی کی. تو وہ بتاتی تھیں کہ جو ہے نا ایسا ہوتا تھا کہ شام کے وقت جب سارے جو مرد تھے نا وہ چوپال کی طرح کی کوئی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ مردانہ کہتے تھے, یہ لوگ مردانے میں چلے جاتے تھے, اور ساری خواتین ایک ان میں سے جو نسبتاً زیادہ تعلیم یافتہ خاتون تھیں وہ اپنے پاس جمع کر کے بٹھا لیتی تھیں, اور تلس میں ہوش ربا اور فسانہ عجائب اور یہ باہو بہار یہ کہانیاں وہ وقتاً فوقتاً یہ ان کے ساتھ ان کو پڑھاتی رہتی تھیں. ٹی وی شی وی تو تھا نہیں, تو بس وہ یہ سب خواتین وہاں بیٹھ جاتی تھیں اور وہ ساری کہانیاں سنتی رہتی تھیں. اس طرح سے ان کا ایک کیریکٹر ڈیولپ ہوتا رہتا تھا, اور ان کے سارے اچھے یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ وہ شرعی مسئلے مسائل بھی ان کو ساتھ ڈسکس ہوتے رہتے تھے. ایک ایک چیز واضح تھی ان کو کہ بے شک وہ تعلیم یافتہ نہیں تھیں بظاہر, لیکن ان پڑھ نہیں تھی. تو وہ اتنا ان کو نالج تھی کہ سب چیزیں ان کو پتا تھیں کہ کیا کیسے ہے کیا نہیں. بلکہ بعض دفعہ مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بعض دفعہ چیزوں پہ ٹوکتی تھیں کہ یہ ایسے نہیں کرو, یہ ایسے نہیں ہوتا. اما کا جو گاؤں تھا بیانہ, یہاں کا صبح کے بعد بھی میں بابا بادشاہ نے بھی ذکر کیا ہوا ہے.
جب یہ شروع ہوئے فسادات وہاں پہ 47 میں, تو جو پڑوسی تھے اور آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے ان کا رویہ کیسا تھا؟
ایکچولی یہ لوگ جو رہتے تھے نا, یہ رہتے تھے وہاں کا ایک علاقہ تھا, وہ سارا مسلمانوں کا علاقہ تھا. شاہ گنج نام تھا اس کے علاقے کا, شاہ گنج آگرہ نام تھا اس کا. تو یہ ان لوگوں کے آپس میں جو پڑوسی جو تھے وہ زیادہ تر تو سارے مسلمان ہی تھے, لیکن ان جو ہندو پڑوسی بھی تھے یا جو ان کے دوست تھے ان کا رویہ بہت ان کے ساتھ اچھا تھا. انہی کی وجہ سے ہی یہ لوگ اسٹیشن تک جا سکے تھے جب فسادات ہو رہے تھے. تو انہی لوگوں نے ہی ان کے لیے گاڑیاں ارینج کی تھیں اور انہوں نے ان کو بہت عزت دی تھی. تو وہ ہندوؤں نے اس بات کا بہت ریگارڈ کیا کہ یہ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے نا کچھ ہونا نہیں چاہیے, تو وہ خود گاڑیاں لاریاں لے کے آئے اور ان کو اسٹیشن تک چھوڑا تھا انہوں نے. اور بعد میں بھی جیسے ہمارے دادا کے ساتھ بھی بعد میں بھی انہوں نے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے بڑی بہت کوششیں کی جو ان کے ہندو دوست تھے. تو ان کا رویہ جو ہمارے جن سے ہمارے دادا کے تعلقات تھے ان سب کا رویہ بہت اچھا رہا, بعد میں بھی اچھا رہا.
تو آپ کی دادی کبھی واپس نہیں گئی اپنے گاؤں؟
وہ نہیں جانا چاہتی تھی, وہ کبھی بلکہ کوئی جاتا بھی تھا تو ان کا دل خراب ہوتا تھا. وہ کہتی تھی بس اب جو بھی ہے بس یہی پاکستان ہے جانے کے لیے. حالانکہ ہمارے کافی رشتے دار گئے بھی, دیکھ کے بھی آئے, پرانا جگہ دیکھ کے آئے, گھر دیکھ کے آئے, لیکن ان کے دل میں کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی. بلکہ وہ ہمیں بھی منع کرتی تھی کہ بس اب جو ہو گیا سو گیا, بس یہی ہے جو بھی ہے ہمارا پاکستان ہے.
پیچھے آپ کی چھوٹی چھوٹی آوازیں آ رہی ہیں, کچھ اپنے بارے میں بتائیے.
بس میں یہ میری فیملی ہے, بچے ہیں تو کھیل رہے ہیں یہ.
اچھا
یہ اپنا یہ کچھ اپنا ڈرائنگ وائنگ کر رہے ہیں. یہ میری ایک بیٹی اور دو بیٹے ہیں, یہ سکینہ ہے, دوسرے میثم ہے.
اچھا.
اور تیسرے بیٹے کا نام علمدار ہے. وہ میرے والد کے نام سے ہے.
اچھا, اور آپ کی دادی کا نام کیا تھا, آپ نے بتایا نہیں کہیں؟
میری دادی کا نام بنت فاطمہ. بہت وہ ان سے بڑی, ان کے دونوں کی بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی, میری مسز کی اور میری دادی کی.
تو
انہوں نے میری دادی کی بہت خدمت, وہ بھی ان کے ساتھ بڑی بہت محبت کے ساتھ دونوں رہی ہیں.
کوئی شعر سنائیے جو آپ کی دادی کو بہت پسند ہو, جو آپ کو یاد رہا ہو.
دادی کو میں نے بتایا بنجارا نامہ بہت پسند تھا, تو میں اس کا ہی سنا دیتا ہوں آپ کو.
ضرور.
تو کھیر سو حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا, کیا بدھیا بھینسا بیل شتر, کیا گوئی پلہ سر بھارا, سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا.
تو سامعین, ڈاکٹر حسن جعفر تھے, میں نے آپ کو صحیح بتایا تھا, ڈاکٹر ہیں, اور ذوق ان کا شعر و شاعری کا, کہتے ہیں نا کہ اسی لیے بزرگوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے, اس میں وقت گزارنا چاہیے, زبان بھی انہوں نے سیکھی, شعر و شاعری کا ذوق بھی پیدا ہوا. اچھا, ظہور احمد چاغی, طارق چغتائی اور خالد عمر نیازی صاحبان ہمارے ساتھ ہیں فون پر, لیکن پہلے کچھ پیغامات. محمد وقاص قادر نے لکھا ہے کہ تقریباً 10 برس بعد ریڈیو سن رہا ہوں. بھائی, بڑا افسوس ہوا سن کے, آپ نے ریڈیو سننا ہی چھوڑ دیا. وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب 2000 کے اوائل میں گیتی حسین اور دوسرے میزبان تھے. بھائی وقاص, ہم لوگ بھی کچھ ایسے برے نہیں, ہمیں بھی سنا کیجیے, خوشی ہوئی کہ آپ سن رہے ہیں. دلیپ پرمار کہتے ہیں کہ پاک بھارت سرحد پر نگر پارکر شہر سے اتم پرمار کے ساتھ آپ کا پروگرام سن رہا ہوں, خوش آمدید. سجن سندھی منگوار بھی اسی علاقے سے غالباً سن رہے ہیں. ماجد زمان شانی نے کہا ہے کہ میرے چاچا چودھری نذیر احمد صاحب بہت شوق سے پروگرام سنتے ہیں, اور خالد حمید صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں. خالد حمید صاحب کی طرف سے وعلیکم السلام. پٹھان فورس, یہ میسج ہے ان کا. مشتاق احمد, رانا آفتاب, سہیب فاروقی, شاہد خان, شمس اللہ, ایم مراج الق کشمیر سے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا سب سے پسندیدہ پروگرام ہے. تو بہت شکریہ. اور اب کچھ کالرز. ظہور احمد صاحب ہیں چاغی سے. جی ظہور صاحب, ظہور احمد صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اچھا, طارق آواز ان کی, اور طارق, اب طارق چغتائی صاحب چونیا سے. طارق چغتائی صاحب
جی, السلام علیکم. بہن, میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ مانوی لحاظ سے اور اس لحاظ سے تو بہت ہی اچھا ہے.
آپ نے اپنی کہانی سنی ہے نہیں, یہ تو بتائیے. پچھلے ہفتے آپ نے کہا تھا آپ کی کہانی.
جی میں نے ڈاکٹر صاحب کی کہانی سنی مانوی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے.
نہیں نہیں نہیں, ڈاکٹر صاحب کی نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی کہانی جو بلڈ بینک کے بارے میں تھی, ہم نے پچھلے ہفتے نشر کی تھی آپ کی فرمائش پر.
وہ کب نشر کی جی؟
پچھلے ہفتے.
بس
اب تو میں نے کہا پروگرام ختم ہونے والا ہے تو آپ کی فرمائش پوری کر دوں, تو ہم نے کی تھی. اور دیکھیے کیسے آپ کی چوری پکڑی گئی, آپ نے پروگرام نہیں سنا, اس کا مطلب ہے.
میں ہاسپٹل میں بلڈ کے سلسلے میں کینٹ تھا, اس سے مس ہوا مجھ سے پروگرام, یہ مجھے بہت افسوس ہوا.
آپ اس پہ دیکھ لیں جا کے نا, فیس بک پہ جا کے آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو بہت شکریہ طارق رفتائی صاحب آپ کا. اور خالد عمر نیازی ہیں میاں والی سے. جی خالد عمر نیازی صاحب, خالد عمر نیازی صاحب,
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام خالد صاحب.
السلام علیکم بھائی.
جی جی وعلیکم السلام.
خالد عمر نیازی جانکاروں کی بڑا شو زبردست آپ کا, اور بڑے کہانی جو ڈاکٹر صاحب نے سنائی زبردست ہے.
جی جی, اچھی لگی آپ کو؟
آپ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ختم کر رہے ہیں شو, تو یہ بڑا افسوس ہو رہا ہے ہمیں.
آپ افسوس نہیں کیجیے, اور یقیناً اس کی جگہ کوئی اور بھی پروگرام شروع ہوں گے اور آپ کو وہ بھی اچھے لگیں گے. تو ہمارے ساتھ اب تیسرے کالر کو لیتے ہیں, ظہور احمد صاحب جو ہیں. ظہور صاحب
ہلو, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ظہور صاب, کیسے ہیں؟
خیریت سے, ٹھیک ٹھاک, خوش ہے, تبیعت ہے.
جی ہاں, اور کیسے کرکٹ کیسی جا رہی ہے؟
کرکٹ زبردست جا رہی ہے, مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کرکٹ چینل کا ایک دن کا جو بتا, ایک رات میں کرکٹ کا پروگرام کراؤ تو ہم اس سے بہت خوش ہوں گے, کرکٹ کا ایک پروگرام ہو جائے.
یعنی کرکٹ کا پورے دن کرکٹ ہی ہوتا رہے یا کسی؟
نہ ایک دن کا کرکٹ کو بھی ٹائم دو, کرکٹ کے لیے بھی چینل بھی ایسے کرو کہ ایک دن کرکٹ کا بھی کچھ تبصرے ہو جائے.
اچھا, میں ایسا کروں گی, ہمارے کلیگ ہیں
ہمارے علاقے میں کرکٹ,
ٹھیک ہے
جی, یہاں پہ ہمارے کرکٹ شروع ہے, ہمارے جو اظہر محمود کپ تھا وہ شروع تھا, اب ٹورنامنٹ زبردست جا رہا ہے, 50-50 اوور کا یہاں پہ جو پی سی بی نے ٹورنامنٹ رکھا ہے,
کیا کہنے بھائی،
صدقہ ہے مگر یہاں پہ ہمارے علاقے میں ہماری ٹیم کے ساتھ موت ناجائز ہوا ہے.
اچھا، کیا کر دیا آپ کی ٹیم کے ساتھ؟
ہمارے ٹیم کے ساتھ ناجائز ہوا ہے. 50-50 اوور کا میچ ہوا ہے، 2 under 19 کھیلنا تھا مگر اس ٹیم میں 2 under 19 نہیں کھیلا تھا. اس وجہ سے پی سی بی کا اپنا رول ہے، جو 19 جس ٹیم میں نہیں کھیلا وہ ٹیم ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہے. وہ بقایا ہمارا مخالف ٹیم میں 1 under 19 کھیلا تھا.
ایسا کروں گی ظہور صاحب، آپ یہ ساری ٹیکنیکل باتیں نا، ہمارے کلیگ ہیں اسد جو جہاں رنگ پروگرام کرتے ہیں، انہیں بڑا شوق ہے. جس طرح آپ کو کرکٹ کا شوق ہے نا، اسی طرح ان کو بھی کرکٹ کا بہت شوق ہے. تو ان کو میں کہوں گی کہ وہ ایک خاص دن کرکٹ کافی رکھیں اپنے جہاں رنگ میں، تاکہ اور آپ کا فون نمبر بھی دے دیں گے تاکہ آپ کو لیں. چلیے، بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. ابھی تک تو ہم نے بات کی تقسیم سے متعلق کہانیوں کی، اور انجم مجھے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ گانا نکال لیا ہے ڈاکٹر حسن جعفر کی جو دادی کو بہت پسند تھا، تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا. اور یہ نذیر اکبر آبادی کا کلام مجھے بھی بہت پسند ہے، تو چلیے تھوڑا سا یہ کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اگلی کہانی.
سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنیارا. اس ہاتھ چلے ہو جاوے سکھی یہ جگ سارا، ہو جاوے سکھی یہ جگ سارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کیا کوٹھا کوٹھی کیا بنگلہ یہ دنیا بسرا ہے، کیوں جھگڑا تیرے میرے کا کچھ تیرا ہے نہ میرا ہے.
تو سمن کلام بہت خوبصورت ہے اور دل چاہتا ہے کافی سارا سنیں، لیکن ابھی کہانیاں بھی باقی ہیں جو آپ کو سنانی ہیں، پیغامات بھی ہیں. انڈیا اور نیپال کی سرحد پر مدھوبنی بہار سے آشف تنہا اور ایم کا نام مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، جی نہیں ایم پرویز، معاف کیجیے گا، سمجھ میں آ رہا ہے لیکن میں نے خود اپنی ہینڈ رائٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جو لکھی. سید مشتاق احمد بارہ مولہ کشمیر سے، طارق عزیز آزاد چترال سے لکھتے ہیں میرا پسندیدہ پروگرام ہے یہ، ملک شرف، اور بھی پیغامات ہیں بعد میں پڑھوں گی. لیکن اب چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. ابھی تک ہم نے بات کی تقسیم کی اور آپ نے وہ کہانی سنی تقسیم سے متعلق، ویت نام سے آپ نے کہانی سنی. اب ان لوگوں کی کچھ کہانیاں جو کہ ملک کے اندر بے گھر ہو جاتے ہیں، جنہیں آئی ڈی پیز کہا جاتا ہے. تو ان میں سے ایک عرفان محسود ہیں، ایک نوجوان ہیں، بڑے ہی کمال کے شخص ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک جوڈو کراٹے کا ایک اور جمناسٹک کا ایک ادارہ سا بنا لیا ہے. تو چلیے ان کی کہانی سنتے ہیں، پھر اس کے بارے میں مزید بات کریں گے.
میری پیدائش جنوبی وزیرستان میں ہوئی ہے، دو بہن ہیں اور ایک میرا بھائی، یعنی چار ہم بہن بھائی ہیں. میرے والد صاحب سعودی عرب میں کام کرتے تھے. 2009 میں جو جب آپریشن ہوئی تو ہماری فیملی بھی یہاں پہ ڈیوائس مل خان شفٹ ہوئی ہے. جنوبی وزیرستان میں جو ہمارا جو گاؤں ہے حلال گڑھ اس کا نام ہے، وہ مکمل تباہ ہے. ہمارے جو گھر وغیرہ ہیں وہ سب کچھ وہاں پہ ملیاں میٹ ہوئے ہیں، ہمارے اپنے گھر ابھی نہیں ہیں. تو ہمارا مکمل گاؤں، جو گاؤں کے رہنے والے سارے ٹانگ ڈی خان یا کراچی میں شفٹ ہوئے. اس ٹائم تقریباً میں تھرڈ ایئر میں تھا بی بی اے. 2008 میں نے بی بی اے آنا اسٹارٹ کی تھی، تو یونیورسٹی میں میرا ایک سال تقریباً گزرا تھا، 18 سال عمر تھی اس ٹائم. میرے والد سے اب سعودی عرب سے یہاں آ گئے، تو کافی حالات یہ بار بار میں آپریشن وغیرہ کی وجہ سے کافی حالات پھر ہمارے ڈیفیکلٹیز بڑھتی گئیں. یہاں پہ کرائے کے مکان میں رہنا یہ ہمارے ڈیفیکلٹیز میں اور بھی اضافہ کرتے گئے. میرے کلب کے چھوٹے بچے ہیں, ان کو مختلف ڈی خان میں جنوبی وزیرستان میں مختلف جگہوں پہ میں ان کو لے کے جاتا ہوں, وہاں پہ ہم ویڈیوز وغیرہ شوٹ کرتے ہیں. وہ جنوبی وزیرستان کے علاقے ہیں, اس میں ہم گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ شوٹنگ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں, ویڈیوز وغیرہ بنا لیتے ہیں. جی میں نے یہ ریسنٹلی 3-4 مہینے پہلے ایک ایونٹ کرایا وزیرستان وشو فائٹ کے سپر لیگ سے, تو ان میں مختلف ٹیمز ہم نے 4 ٹیمیں بنائی ہوئی تھی. وزیرستان جیگوارز یعنی یہ ہم نے نام دیے ہوئے تھے, تو یہ بچے تھے اچھل کود رہے تھے, تو ان کی وجہ سے پھر میں نے ان کو کینگروز کا نام دے دیا تھا, وزیرستان کینگروز. یہ تقریباً 4 سال سے لے کے جو یہ کینگروز گروپ میں یہ تقریباً 4 سال سے لے کے 8 سال تک کے بچے ہیں. میں ٹریننگ ان کو کراتا ہوں, حالانکہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز دستیاب نہیں ہے, ایک پٹا ہوا فارم ہے اس کے اوپر کراتے. الحمدللہ میں نے ہر لیول پہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے ان کو میں کٹس وغیرہ پرووائڈ کر رہا ہوں. ان کے تقریباً 15-16 لڑکے جتنے ہیں ہمارے, ان کو فری آف کاسٹ میں گیم کروا رہا ہوں, ٹرین کروا رہا ہوں, اور یہ بوٹس وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ مکمل میں ہی پرووائڈ کرتا ہوں. گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی فیسلٹیز وہ پرووائڈ نہیں ہو رہی, تو وہ میں خود جابلیس ہوں, اسٹڈی کر رہا ہوں اور گھر کے اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں, تو اتنی میری خود وہ نہیں ہوتی حیثیت کہ میں ان کو زیادہ فیسلٹیٹ کر سکوں. جتنے مجھ سے ہو سکتی ہے وہ میں کر رہا ہوں. فارم وغیرہ ہیں وہ ہمارے پاس نہیں, وہ ٹائر کے اوپر ہم کروا رہے ہیں. ایک پٹا ہوا کوئی فارم ایک میرا دوست تھا وہ اس نے پرووائڈ کیے, اب پٹ گیا مکمل, اسی کے تھرو ہم کروا رہے ہیں. یہ اکوپمنٹ وغیرہ اتنے مہنگے نہیں ہیں لیکن گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ اسماعیل خان میں جب کالج کے لیے میں آیا ہوں تو پہلے فرسٹ ایئر لگاتار میں ٹانک اسماعیل خان آتا رہا, کیونکہ ہماری فیملی ٹانک میں تھی, تو ایک سال تک تقریباً یہ 70 کلومیٹر بنتے ہیں یہ روز. میں ٹانک سے ڈی خان, پھر جب ڈی خان سے واپس چلا جاتا تو وہاں پہ بازار میں ایک اکیڈمی تھی مارشل آرٹس کی, اس میں نے داخلہ لیا ہوا تھا, لیکن وہاں پہ ایک گراؤنڈ کے اوپر ہم گیم کیا کرتے تھے. ہمارے پاس کٹس نہیں تھی, بوٹس نہیں تھے, بس پیئرس نہیں تھے, لیکن وہ شوق تھا. وہاں پہ گیم میں نے تھوڑی کی ہے. پھر جب سیکنڈ ایئر کے لیے میں ڈی خان میں ہاسٹل میں آیا تو یہاں پہ ڈیوائس مل خان میں نے ایڈمیشن لی. یہاں پہ پھر گیم کرتا رہا, گیم یہاں پہ بھی اسی لیول کی, یہاں پہ بھی فیسلٹیز نہیں ہے, 0 برابر ہے. ہر تقریباً یہاں پہ انڈور گیمز جو مارشل آرٹس کے لیے انڈور ہالس کی ضرورت ہے, وہ ہال یہاں پہ ابھی تک نہیں ہے. وہ ایک پارک ہے, وہ اس پارک میں گیم کیا کرتے. تو اسی طرح چلتا رہا سلسلہ, اور آہستہ آہستہ میں موویز دیکھتا رہا, فلمیں وغیرہ, تو اس سے زیادہ شوق بڑھتا رہا. اسی طرح پھر میں ٹرائی کرتا رہا اور آج 13 گنیز ریکارڈ میں نے بنائے.
تو کیسے شوق ہوا, کیسے پیدا آپ کو یہ مارشل آرٹ کا؟
جیکی چین جو چائنیز مارشل آرٹسٹ ہیں, فلم ایکٹر ہے, اس کو دیکھا تھا. اس کی ایک مووی تھی دی رمبل پرونیکس, وہ میں نے پہلے دیکھی ہوئی تھی, تو اس سے پھر یہ شوق بڑھا, وہ شوق پیدا ہوا.
تو
اسی کے نام سے یہ اکیڈمی جو میں نے بنائی, اسی کے نام پہ میں نے جو میری اکیڈمی میں نے بنائی ہوئی جیکی چین نام دیا ہوا ہے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
تو سامعین, یہ پروگرام وائس آف امریکہ سے پیش کیا جا رہا ہے. فیس بک پہ براہ راست سن سکتے ہیں نوازش احسان اور ذوالفقار حیدر راجا. انہوں نے ایک دریا کو کوزے میں بند کیا کہ لکھتے ہیں بہت خوب شناس صاحبہ. بہت شکریہ ذوالفقار حیدر راجا, کشمیر سے توصیف شوقی اور اویس چاند صاحبہ, یہ سب بھی پروگرام سن رہے ہیں. مزید نام پڑھتی جاؤں گی میں, لیکن اب چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. بات تو کر لی ہم نے عرفان محسوس سے جو کہ استاد ہیں, اب استاد کے شاگردوں سے بات کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے بچے ہیں, ان کا نام ہے ماس, ان کی کہانی سنیے.
یہ میرے جب میں چھوٹا تھا تو بچپن میں جمناسٹک کا شوق تھا. جب میں نے ویڈیو, میرا بھائی ہے اسے جب میں نے ویڈیو دیکھا تو میرا شوق پہلے بھی تھا, لیکن میں نے جب دیکھا تو میرا شوق تو بہت زیادہ آیا. پھر میں بھی داخلہ پرمیشن ادھر سر سے لیے, میں داخلہ 4 بھائی ہیں سارے میرے ساتھ. میرا اور بھائی بھی ہے چھوٹا, اس کا بھی شوق, سارے بھائی ہے. ہم یہ جمناسٹک کھیلتے ہیں, جمپ مارنے کی. ہمیں جب پہاڑ سے چلانگے لگاتے ہیں ڈر نہیں لگتا ہے, کیونکہ جمناسٹک کا شوق جب کھیلتے ہیں تو لگتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ نہیں, فارم ہے ایسے بس میٹھی پر ایسے کھیلتے ہیں.
تو ماز بچے تو بڑا روتے ہیں جب چوٹ لگتی ہے, تو آپ لوگ روتے ہیں؟ کوئی بچہ روتا ہے وہاں پہ اکیڈمی میں؟
نہیں روتا نہیں ہے کیونکہ اپنا شوق ہوتا ہے تو شوق ہوتا ہے تو رونا ضروری تو نہیں ہے کہ رو. یہ انسٹاگرام محمد عرفان محسود ہے اور یہ ایک نیک انسان ہے. یہ ہمیں عادت پہلے ہمارا عادت نہیں تھا لیکن اسے ہم کو عادت سکھایا ہے. جب بیگ جمپ سیکھتے ہیں اور جمناسٹک فرنٹ جمپ بیگ جمپ سائڈ جمپ یہ جمپ سیکھتے پھر عرفان سر خوش ہو جاتے.
پڑھائی میں اچھے؟
ہاں اچھے اچھے آتے ہیں. فرسٹ نمبر
فرسٹ نمبر ہیں. کیا کرنے کا ارادہ ہے بڑے ہونے کے بعد؟
جی آرمی.
آرمی میں جائیں گے. اچھا یہاں پہ کوئی آپ لوگ گانا وانا بھی گاتے ہیں کوئی جب کھیلتے ہیں کسی گانے پہ کرتے ہیں یا کوئی آپ کو آرڈرز ملتے ہیں جمناسٹک کے کیا کہتے ہیں سر آپ کو؟
سر بولتے ہیں کہ جمناسٹک سیکھے وہ ہم ہمارا ادھر ایسے میٹ پر سیکھتے ہیں فارم نہیں ہے اس وجہ سے ہم ایسے میٹ پر جب چوٹ لگے تو بس شوق ہوتا ہے بس چوک لگ جاتے ہیں.
وہ کون سا کھیل ہے جس میں بھاگتا ہے اس کے شوز میں آگ لگی ہوتی ہے؟
جی وہ میرا بھائی ہے جاسم چھوٹا بھائی ہے وہ جوتے پر ایسے آگ لگاتے ہیں پھر کپڑا بند کر اسے وہ پیٹرول پر آگ بھرا ڈالتے ہیں پھر جم مارتے بیگ جم.
تو وہ جلتا نہیں ہے اسے؟
نہیں نہیں ٹیکنیک کے ساتھ چھوٹا ہے بہت چھوٹا.
تو وہ ڈرا نہیں جب اس؟
نہیں جب شوق ہوتا ہے تو ڈرنے کی کیا فائدہ. وہ اس سے لگایا اس نے بولے کہ اس نے اپنا بولے کہ میں لگاتا ہوں پھر سر نے بولے کہ چھوڑا پھر اس نے بولے تو سر نے بولے کہ چلو یہ سب دو.
یہ اوپر جوتے کے اوپر ہم ایک کپڑا ہوتا ہے موٹا سا وہ اوپر باندھ لیتے ہیں اس پہ تھوڑا تھوڑا سا وہ پیٹرول ڈال لیتے ہیں اسے صرف وہ جو کپڑا اوپر لگا ہوا تھا اس پہ صرف آگ لگ جاتی نہ وہ کپڑا جلتا ہے نہ اس کے نیچے پاؤں وغیرہ جلتے ہیں. وہ ایک ٹیکنیک کے ساتھ ہم کرتے ہیں.
تو اس میں کیا مطلب اتنے چھوٹے بچے کو خطرہ تو نہیں ہے کروانے میں ایسا؟
نہیں نہیں یہ اس طرح ہوتے ہیں وہ یہ جو چیز جس ٹیکنیک کے ساتھ کرواتے ہیں نہ وہ چوٹ لگتی ہے چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے نہ وہ آگ اس لیول کی نہیں ہوتی کہ وہ پیٹرول سے صرف آگ بھڑک اٹھتی ہے بس فوراً ختم ہو جاتی ہے.
اچھا اچھا.
اور یہ نہیں ہوتا خطر وغیرہ کا وہ نہیں ہوتا کہ پاؤں پہ اسے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے یا جلن وغیرہ کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی.
تو اس طرح کا کوئی گانا وانا بھی آپ نے بنا رکھا ہے جیسے مارچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں گانے یا بھاگنے کے لیے آپ نے کوئی بنایا اپنا؟
نہیں گانے نہیں ہوتے ہمارے وہ کاشن ہوتی ہیں جو ہم اس کو کاشن بولتے ہیں ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے ان کو پنچ مارنے کے لیے کنک مارنے کے لیے جس طرح ہوتے ہیں وہ اس کے تھرو یہ ہم جو اسٹائل کر رہے ہیں وہ شو کنگ فو چائنیز مارشل آرٹ تو اسی کے تھرو ہم وہ کراتے ہیں. یہ تین بھائی اور ایک ان کا بڑا بھائی وہ ان کو لاتا رہتا ہے یہاں پہ اکیڈمی میں. چار بھائی ہیں ٹوٹل جس میں وہ تین چھوٹے مارس ہے پھر مارس سے دو چھوٹے جاسم اور ایک جعفر یہ بھی آئی ڈی پیز ہے جتنے باقی ہیں وہ بھی آئی ڈی پی تقریباً ٹوٹلی وہ وزیرستان کے آئی ڈی پیز اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس.
تو انہیں یاد ہے اتنے چھوٹے بچے ہیں ان کو یاد ہے کس طرح یہ پہاڑوں پہ رہتے تھے پھر کیسے یہ اپنا گھر چھوڑ کے آئے؟
جی ابھی گئے ہوئے تھے یہ ریسنٹلی بعض لڑکوں کے علاقے کھل گئے تھے یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں گئے ہوئے تھے.
ہاں بیٹا محض یہ بتاؤ کہ تم اب تو یہاں پہ رہتے ہو ڈیرہ اسماعیل خان میں مگر آپ کا جو پرانا گھر تھا جہاں سے آپ کے امی ابا آئے ہیں وہ تو جنوبی وزیرستان ہے نا تو کہاں پہ ہے آپ کا گھر وہاں معلوم ہے؟
ہاں دواتوئی گئے ہیں دواتوئی کے پاس موسم کچھ گوار ہوتا ہے.
ہاں تو وہ جگہ زیادہ اچھی ہے کہ یہ جگہ زیادہ اچھی ہے؟
وہ بہت زیادہ پیاری ہے.
پیاری ہے وہ تو وہاں پہ آپ کا گھر ابھی ہے جو گھر تھا آپ کے امی ابا کا؟
نہیں وہ گرے ہیں سارے جو گرے مکان ہے اس پر ٹینٹ لگا کر ادھر تھوڑے ایسے بنائے ہیں ہم نے اپنے ہاتھ سے ٹینٹ بنا کر. ہاں یہ خان سے آتا ادھر لیتے ہیں اس میں موسم صحیح ہوتا ہے یہاں گرمی تھوڑا ہوتا ہے ٹھنڈا جگہ ہوتا ہے پانی بجلی اس کا مسئلہ.
تو سامعین میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نا کہ کیسے آپ کو اپنی زمین کی خوشبو یاد آتی ہے وہاں کی ٹھنڈک وہاں کا پانی ہر چیز آپ کو یاد آتی ہے. تو یہ چھوٹا سا بچہ ماز ہے جو نکلا ہوگا تو کتنا منا سا ہوگا لیکن واپس گیا تو اسے کتنی پیاری لگی وہ زمین جو کہ ان کا اصلی گھر ہے اور جو ان کا خواب ہے کہ وہاں واپس لوٹ کے جائے. ہماری دعا ہے کہ جتنے بھی آئی ڈی پیز ہیں دنیا میں کہیں بھی ہیں اور جن میں میانمار یعنی برما سے آئے ہوئے روہنگیاز بھی شامل ہیں کہ ان کو سب وہ اپنے اپنے وطن میں واپس جائیں اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں. اچھا ذوالفقار حیدر راجہ صاحب نے لکھا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کی ایک کہانی ہے, آپ ان کہانیوں کو جس طرح دوسروں تک پہنچاتی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے, باہمت لوگوں کی کہانیاں سب کو ہمت دیتی ہیں. یہی مقصد ہے اس پروگرام کا ذوالفقار صاحب. اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں آپ کو ایک باہمت خاتون کی کہانی بھیجنا چاہتا ہوں جو کہ جن کے شوہر گونگے اور بہرے ہیں اور بچے بھی پھر ان کے گونگے اور بہرے ہیں اور وہ ان کو تعلیم دلوا رہی ہیں. بہت اچھی کہانی ہے. اور لیکن جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ذوالفقار صاحب کہ یہ پروگرام اب 9 دسمبر سے بند ہو رہا ہے میری کہانی کا, لیکن میری کوشش ہوگی کہ کسی اور طرح سے فیس بک پر یا کسی طرح اچھی جو منتخب کہانیاں ہیں یہ سلسلہ جاری رکھوں. میں آپ سے کہوں گی کہ آپ ویڈیو بنا کے بھیجیے, ان خاتون سے کہانی بھی سنیے ان کی اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی ہمیں دکھائیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو. اور پھر میں ضرور اس طرح کے جب ویڈیوز آئیں گے تو ہم منتخب کہانیاں جیسے ریڈیو پہ سناتے ہیں اسی طرح ہم آپ کو فیس بک پر بھی وہ کہانیاں سنائیں گے. اچھا اب ایک اور بچے ہیں, یہ ماز کے ہی ساتھی ہیں. یہ بھی جیسے کہ ماز نے کہا کہ باجی بس شوق ہوتا ہے تو ڈر نہیں لگتا, ان کو بھی ڈر نہیں لگتا, بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اور ان کا نام ہے حبیب الرحمان. تو چلیے سنتے ہیں حبیب الرحمان کی کہانی.
حبیب الرحمان جی, میں 9th کلاس میں پڑھتا ہوں اور ابھی جو میں نے پرائیویٹ پرچے شروع کیے ہوئے ان کے بعد میں یہ درزیوں کا کام کرتا ہوں.
درزی کا کام کرتے ہیں؟
جی ہاں.
تو کیسے سیکھا آپ نے یہ کام؟
یہ میں جب اسکول میں نے چھوڑ دیا تو اس کے بعد ہماری تھوڑی مجبوری تھی ان کے, تو اس لیے میں نے یہ ٹیلرز کا کام شروع کر دیا.
گھر میں کون کون لوگ ہیں؟
جی میرے 4 بھائی ہیں اور وہ ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں مزدوری. میرے والد صاحب ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے, وہ تھوڑے بزرگ بندے تھے تو آ رہے تھے, پیچھے سے ایک موٹر سائیکل والے نے اس سے ان کی ٹکر ہو گئی اور اس لیے وہ فوت ہو گئے.
حبیب آپ کو پڑھائی کا شوق ہے ویسے؟
جی ہاں پڑھائی کا تو شوق ہے.
تو یہ کیسے نمبر آ رہے ہیں آپ کے پرائیویٹ پڑھ کے؟
جی اب تو پرائیویٹ 9th کے جو پرچے ہیں ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے کیونکہ میں نے 8th پاس کیا, ابھی 9th کے یہ پرچے شروع لیکن ابھی ہوئے نہیں ہے.
تو 8th میں کیسے نمبر آئے تھے؟
404 نمبر. سائنس میں تھا بی کلاس میں.
اچھا تو بیٹا یہ بتاؤ مجھے کہ تم وہاں کہاں رہتے تھے, تمہارا گھر کہاں تھا؟
ایفر پہ رہتے ہو؟ یہ جو ایفر پاٹا کا ایریا ہے, وزیرستان کے ساتھ ہی ہے قریب میں. گاؤں کا نام کوئی بارہ.
تو کبھی گئے وہاں پہ واپس؟
جی ہاں پہلے تو بہت سختی تھی, ابھی اتنی سختی نہیں ہے, جاتا رہتا ہوں, ابھی تو ماشاء اللہ اچھا ہے.
تو یہاں کیسے آنا ہوا, ان سے کیسے ملاقات ہوئی آپ کی, عرفان سے سر سے جمناسٹک کی؟
عرفان سر سے جی اس طرح بات ہے کہ مجھے تو بچپن میں ہی مارشل آرٹ کا شوق تھا اور پہلے تو میں گھر پہ اس طرح گیم کھیلتا تھا تو گھر پہ تو گیم ہوتی بھی نہیں ہے, تو اس لیے پھر میں نے یہ اخباروں میں ادھر ادھر عرفان سر کی ویڈیو بھی دیکھی اور دیکھ لیا تو عرفان سر نے اکیڈمی کھولی ہوئی تھی, تو میں نے سوچا کہ عرفان سر کے پاس چلے جاؤں, آج سے ان کے پاس چلنا جاؤں گا اور انشاءاللہ کوشش کر کے آگے بڑھوں گا, اس طرح ان کے پاس میں آ گیا.
تو کیسی جگہ ہے یہ, کیسے ہیں آپ کے سر؟
ہمارے سر ماشاءاللہ بہت بہت اچھے ہیں اور ہمارے سر کی طرح اور بہت کم سے ٹیچر ہیں. ہمارے سر جو وہ ہمیں یہاں پر اخلاق اور گیمز اور انشاءاللہ, دوسرے ٹیچر اس طرح ہوتے ہیں کہ بندے کو کھیل لیتے ہیں لیکن ان کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے ہو, لیکن ہمارا ٹیچر جو ہم تقریباً میرے ایک زیادہ سے زیادہ 1 سال ہو رہا ہے, تو 1 سال میں مجھے اس نے بہت بہت جگہ تک پہنچا لیا.
تو یہاں پہ کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو؟
یہ اس طرح بات ہے کہ پہلے میرا کام تھا تو اس کے بعد جب میں نے کام چھوڑ دیا اور یہاں پر اکیڈمی, تو ہم سر نے مجھے کہا کہ آپ فیس وغیرہ کچھ بھی نہ دو.
اچھا کتنے گھنٹے رہتے ہیں آپ یہاں پہ؟
جی میں تقریباً 4-5 گھنٹے لگاتار یہاں پر گیم کھیل رہا ہوں.
تو کتنے آپ, 4 بھائی کام کرتے ہیں تو کتنے پیسے کما لیتے ہیں آپ لوگ؟
جی اس طرح ہے کہ ہوٹلوں میں تقریباً 4 بھائیوں کی 8-8 ہزار ہوگی یا 6-6 ہزار روپیہ تنخواہ ہے, اس کے بعد پھر گھر میں کچھ ہوتے ہیں اور اس طرح گھر کے بہت مسائل ہوتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, پھر اتنی بچت نہیں ہوتی.
کون سا مارشل آرٹ میں کیا چیز پسند ہے سب سے زیادہ؟
مجھے سب سے زیادہ وشو پسند ہے.
وہ کیا ہوتا ہے سر, سمجھاؤ مجھے.
جی وشو یہ چائنیز مارشل آرٹس ہے جو ہمارے عرفان سر کھیلتے ہیں, یہ اس میں ککس پنچ اور تھرو ہوتی ہے.
تو تمہارا اپنا کیا ارادہ ہے, کیا کرو گے بڑے جب ہو جاؤ گے, تو کیا کرو گے, اسی میں رہو گے مارشل آرٹس میں یا کچھ اور کام کرو گے پڑھ کے؟
جی انشاءاللہ ہمارے جو سر ہے وہ ریکارڈوں کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم بھی اس طرح ریکارڈ بنائیں گے, اور انشاءاللہ میری امید ہے کہ میں ایک انٹرنیشنل نہیں بلکہ ورلڈ لیول پر کھیلوں.
تو یہ جو بھی لاہور میں ہوئے تھے گیم, اس میں آپ بھی گئے تھے؟
جی نہیں, وہاں پر اس طرح تھی کہ ہمارا سر کے ساتھ اور بچے تھے, میری تھوڑی پرابلم تھی گھر میں, کچھ مسئلہ تھا. انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر ہوئیں گے تو انشاءاللہ جائیں گے اور جیت کر آئیں گے.
ٹھیک ہے, تو کتنے بچے ہو تم لوگ اس میں اکیڈمی میں؟
تقریباً 30-35 لڑکے ہیں ہم.
تو آپ لوگوں میں کبھی کسی کو چوٹ آئی یہ کھیل کھیلتے ہوئے؟ چھوٹی موٹی نہیں,
یہ گیم اس طرح ہے کہ چوٹ تو خامخواہ لگتی ہے کچھ, کیونکہ یہ مارشل آرٹس ہے, مارشل آرٹس میں تو پھر برداشت بھی کرنا پڑتا ہے اور تھوڑی سی چوٹ تو لگ ہی جاتی ہے نا.
لیکن کیا چیز تمہارے لیے کی جائے, کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسا پہننے کی چیز ہے جس کی وجہ سے پھر یہ ایسا خطرہ کم ہو جائے؟
جی اس طرح تو ہمارے پاس جو کچھ سامان ہے پڑا ہے اور کچھ نہیں ہے, یہ خاص کر ہمارے یہ جو چھوٹے لڑکے ہیں جمناسٹک والے, ان کے لیے کافی چیزیں نہیں ہیں کیونکہ یہ بچے اب سیکھ رہے ہیں, کیونکہ چھوٹے ہیں ان کو زیادہ چوٹیں لگتی ہیں, ہم تو ویسے برداشت کر لیتے ہیں لیکن بچوں کے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے.
تو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جمناسٹک کے بچوں کو؟
جمناسٹک کے بچوں کے لیے فوم ہو گئے اور تقریباً فوم ہو گئے اور کچھ چیزیں اور کچھ تقریباً چیزیں ہیں جو جمناسٹک کے لیے ہوتی ہیں وہی ضرورت ہے.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voa-urdu.
تو سامعین یہ خوبصورت سی کہانی عرفان محسود کی تھی دراصل, تو اور پھر آپ نے ان کے جو ادارہ ہے جہاں بچے کھیلتے ہیں آ کے اور سیکھتے ہیں یہ جو جوڈو کراٹے وغیرہ, ان دو بچوں سے ملاقات کی. شعیب حسن نہالکا نے ڈاکٹر حسن جعفر کی کہانی بہت پسند کی ہے, اور انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کی والدہ کتنی پڑھی لکھی تھی. جیسا کہ آپ نے سنا شعیب, انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی والدہ یعنی روایتی والدہ نہیں معاف کیجیے گا دادی ان کی, وہ کسی اسکول یا کالج میں نہیں گئی تھیں, لیکن وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں جو کتابیں پڑھنے کی شوقین تھیں, شعر پڑھتی تھیں, اور انہیں سے ہمارے جو ڈاکٹر حسن جعفر ہیں ان میں بھی یہ شوق آیا. اچھا جناب, بلوچ آباد جنگ شاہی سندھ سے ناز سردار علی بلوچ اور مختار علی بلوچ صاحبان پروگرام سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں, تو بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام سننے کے لیے. اور شعیب گونڈل نے لکھا ہے کہ شہناز اپی, تو جی بھائی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں. اور ہم اب ایک آپ کو بتا دیں بات, جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے شروع ہوئی تھی بات کہ ویڈیو کہانی کی, تو ایسا ہے کہ ویڈیو کہانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا پروفیشنل کیمرہ لائیے لمبا چوڑا اور ہمیں کہانی ریکارڈ کر کے بھیجیے اور ان لوگوں کو دکھائیے, تھوڑا سا مختصر سی کہانی آپ اپنے جو اسمارٹ فون ہے اس میں کیمرہ ہوتا ہے آپ اس پہ ریکارڈ کر سکتے ہیں, بس یہ دھیان رکھیے کہ لمبی چوڑی نہ ہو, تیاری کر کے ذرا بنائیے کہانی کو. بہت ہوشیار ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان سننے والے ہیں وہ بہت ہوشیار ہیں, ایسی ایسی اچھی ایڈیٹنگ کر کے کہانیاں بھیجتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتی ہوں. اور ہاں بلکہ ذوالفقار راجہ صاحب کو میں نے کہا تھا, تو ذوالفقار راجہ صاحب تو جو پاکستان کا زیر انتظام کشمیر ہے اس میں ایک ادارہ چلاتے ہیں بہت اچھا, اور بہت لوگوں کی انہوں نے مدد کی. آپ نے کہانی سنی ہوگی پلاسٹک سرجری نے کس طرح بچوں کی زندگی بدلی, تو اس میں بھی اس کیمپ میں بھی یہ کام کرتے ہیں ذوالفقار صاحب. آپ تو ایسی بہت سی کہانیاں ہمیں بھیج سکتے ہیں, لیکن پلیز ویڈیو بنا کے اس دفعہ بھیجیے, اور میں ضرور بڑی خوشی سے آپ کی کہانیاں نشر کروں گی. اس طرح اس ادارے کا کام بھی آگے آئے گا آپ کے, اور یہ کہ بہت سارے لوگ جان سکیں گے کہ کن لوگوں کو یہ اس ادارے پہ لا کے اور ان کا کام کروا سکتے ہیں. تو چلیے یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا, اور پیغام مجھے مزید کوئی نظر نہیں آ رہا, اگر ہوتا تو میں ضرور وہ آپ کو سن دیتی. لیکن میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گی ان تمام لوگوں کا جو اس پروگرام کو سنتے ہیں, کیونکہ ہمارے بہت سارے سننے والوں نے اس پروگرام کو سننے کے بعد مدد کی ان لوگوں کی جن کی کہانیاں نشر کی گئیں, اور وہ لوگ ایسے نہیں تھے جیسے ڈاکٹر امجد ثاقب یا کسی اور مخیر جو حضرات ہیں یا جو ادارے چلاتے ہیں, ایسے نہیں, وہ اپنے گھروں پہ بیٹھ کے خود بھی محنت سے کمانے والے لوگ تھے, لیکن انہوں نے کسی اور کی محنت, اپنی محنت کی کمائی کسی اور کی مدد پہ خرچ کرنے کی وعدہ کیا اور کیا. تو میں یہ کہوں گی کہ جو عرفان کا اسکول ہے, میں نے بڑی کوشش کی تھی ان کے لیے کچھ چیزیں ہم حاصل کر سکیں. آپ نے سنا اس بچے نے بتایا تھا کہ جو جس فوم کے گدے پر ہم جمناسٹک کرتے ہیں وہ بھی پھٹا ہوا ہے. تو آپ لوگ اپنے گھروں میں فوم کے گدے استعمال کے بعد اچھی حالت میں پھینک دیتے ہیں, آپ لوگ یاد رکھیے کہ ایسی چیزیں کسی کے کام آ سکتی ہیں. مطلب اگر صاف ستھری کوئی چیز ہو تو آپ اسے آگے بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. انجم گل ہمارے پروڈیوسر تھے, پیٹر ہنٹلی ہمارے انجینئر تھے, شہناز عزیز آپ سب کو خدا حافظ کہے گی.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. تھیلیسیمیا کی بیماری ایک جینیاتی بیماری ہے. اس بیماری کی وجہ خون میں پروٹین کی مقدار کم ہونا یا ہیموگلوبن کی سطح بہت کم ہونا ہے. عام طور پر یہ بیماری موروثی ہوتی ہے, اور زیادہ تر اس کے مریض بحیرہ روم کے خطے میں, افریقی اور ایشیائی ممالک میں پائے جاتے ہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا پیمس کے چیف ایگزیکٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ امریکہ کے مقابلے میں پاکستان میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کی تعداد 4 گنا زیادہ ہے.
اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ کراس میرجز, کاسٹ میرجز بہت زیادہ ہیں, اور کوئی مؤثر سکریننگ پروگرام نہیں ہے, اور کوئی کاؤنسلنگ بھی نہیں ہے جینیٹک کی بیماریوں کے بارے میں. تو اس لیے تھیلیسیمیا اگر آپ دیکھیں تو انفارچونیٹلی پاکستان میں تقریباً 5-6% جو پیدائش ہوتی ہے وہ تھیلیسیمیا کے ڈیفیکٹیو جینز کیری کر رہے ہوتے ہیں, 5-6%. اور اگر دیکھا جائے تو 1 کروڑ سے زیادہ, یعنی کہ 10 ملین سے بھی زیادہ اس وقت سفر ہیں, اور ہر سال ان میں کوئی 8-9 ہزار بچے ایڈ ہو رہی ہیں. ہم کیونکہ پیمز میں تھیلیسیمیا کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, جو کہ اونلی ایک ہی علاج ہے اس کی کیور کا, اور وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے. اگر وہ یہ بچے بہت اسٹرگل کرتے ہیں پوری عمر, ان کا بلڈ بار بار ان کو دینا پڑتا ہے, اور بار بار ان سے آئرن نکالنا پڑتا ہے, اور اکثر جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں یہ تو 20 سال زندگی کو نہیں پہنچتے, اس سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں.
تھیلیسیمیا ایسی بیماری ہے جو ماں باپ سے بچوں کو منتقل ہوتی ہے, اس لیے اسے روکنا مشکل ہے. تاہم ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ شادی اگر خاندان میں ہو رہی ہو تو ضروری ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے خون کا ٹیسٹ کروا لیا جائے, تاکہ کوئی بیماری والدین سے بچوں میں منتقل نہ ہو. ڈاکٹر اکرم کہتے ہیں
کہ اگر آپ گریس میں دیکھیں تو یہ اتنا کامن تھا کہ وہاں پہ اس کی 10% لائیو برتھ تھے. اب لیکن پچھلے 7 سال میں وہاں کوئی ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا, کیونکہ پری میریٹل جب شادی کرنے سے پہلے دونوں بچوں کی دلہا اور دلہن کی اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کر لیں, اور اگر ان کی جینز میں کوئی ایسا ڈیفیکٹ ہے کہ بچوں میں ایکسپریس ہونے کا چانس ہے, اس وقت ان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں اب اللہ کرے کہ آپ کے میڈیا کے ذریعے اور لوگوں تک یہ شعور پہنچے.
یہ تھے ڈاکٹر جاوید اکرم. تھیلیسیمیا نامی خون کی اس بیماری سے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں, جن میں جسم میں آئرن کی مقدار کا بڑھ جانا, ہڈیوں کا بگڑنا, تلی یا جگر کا بڑھ جانا, بھوک کی کمی, یرکان, خون کی کمی اور دل کے امراض شامل ہیں. ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ڈاکٹر یہی مشورہ دیتے ہیں کی شادی ممکن ہو تو خاندان سے باہر کی جائے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے